من الان الى يوم لقاء الله. خب ما در این دو هفته بحثمون به اینجا رسید که انسان قبل از رفتن و قبل از انتقال پرده هایی برش از روی قلبش برداشته میشه و با چشم دل حقایق غیبی این عالم رو میبینه.
بسم الله الرحمن الرحیم. گذشته درس من به این حالت پهنچه که انسان از دنیا سے منتقل ہوتے وقت منتقل ہونے سے پہلے اس کی نگاہوں پر پڑے ہوئے پردوں میں سے کچھ پردے ہٹ جاتے ہیں اور کچھ ایسے حقائق جنہیں وہ حیات طبیعی میں اور حیات مادی میں نہیں دیکھ سکتا تھا ان حقائق کو چشم دل کے ذریعے سے دیکھ سکتا ہے.
و به دوستان وعده دادیم که راجع به ملائکه اصناف ملائکه مقداری حرف بزنیم.
عالم غیب کے پردوں کے ہٹنے کے بارے میں کچھ گفتگو پچھلے درس میں ہوئی اور تمام دوستوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ فرشتوں کے حوالے سے بھی ایک گفتگو ہوگی اور وہ آج انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی.
منتها دیدم مبحث وصیت رو اگر متعرض نشویم مقداری از کار لنگه.
عالم دنیا سے عالم آخرت کی طرف منتقل ہونے والے شخص کے شؤون میں سے ایک شأن وصیت سے متعلق ہے اور آقا کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا میں نے محسوس کیا کہ اگر وصیت کے بارے میں کچھ نہ کہوں تو جو کام مجھے کرنا تھا وہ پوری طرح سے ادا نہیں ہوگا.
چرا؟ چون به وسائل و شیعه مراجعه کردم دیدم 16 بار مرحوم صاحب وسائل مفتوح کرده با 95 روایت.
من جب وسائل شیعه کی طرف رجوع کیا تو مرحوم شیخ العاملی نے 16 باب وصیت سے متعلق لکھے ہیں اور اس میں 90 حدیثیں 95 حدیثیں اس میں درج ہیں.
و مرحوم حاجی نوری در مستدرک 17 باب مفتوح کرده و 58 روایت.
اور حاجی نوری نے مستدرک الوسائل میں 17 باب کھولے ہیں اور 58 حدیثیں اس کے ذیل میں نقل کی ہیں.
و معمولا این روایات به حیثیت حقوقی وصیت عنایت داره معمولا،
اور این روایات میں معمولا وصیت کے حقوقی حیثیت کو مد نظر رکھا گیا ہے.
اما اینکه ائمه طاهرین وصایاشون چیه و بماند،
اور ائمه طاهرین علیهم السلام کی وصیتیں کیا ہیں، انہوں نے یہاں سے جاتے ہوئے کس کس طرح کی وصیتیں کی، یہ خود ایک باب ہے.
مرحوم مجلسی در بهار از جلد 42 تا 48
چه جلد؟
خوب گوش کنید. از جلد 42، یعنی 42 3 4 5 6 7 7 جلد بهار رو اختصاص داده به وصایای ائمه طاهری.
اور مرحوم مجلسی رحمت اللہ علیہ نے بحار الانوار میں 42 سے 48 تک جتنے جلدیں ہیں ان تمام جلدوں کو ان وصیتوں کے لیے مخصوص قرار دیا ہے کہ جو ائمہ علیہ السلام سے مروی ہیں، یعنی ائمہ علیہ السلام کی وصیت ہیں.
اللہ ما احسن متعددون شنون،
یہ صرف آپ کی آگاہی کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ائمہ علیہ السلام کی وصیتیں کیا ہیں، اور ان کو اگر آپ بھولنا چاہیں تو کان بھول لیں، لیکن ہم ذکر نہیں کریں گے ان کے بارے میں.
جلد 78 بہار ہم باز وصایای خاصی از ائمہ درش هست.
اور پھر بہار الانوار کی جلد نمبر 78 بھی ائمہ علیہ السلام کی کچھ مخصوص وصیتوں سے متعلق ہے.
پس 8 جلد از بحار الانوار مربوط به وصایای ائمه طاهرین.
پس نتیجه یہ ہوا کہ بحار الانوار کی 8 جلدیں وصایای معصومین علیہ السلام کے بارے میں ہیں.
و در کتاب شریف وسائل الشیعه 95 حدیث و در مستدرک 58 حدیث موجوده.
کتاب شریف وسائل الشیعه شیخ مرعملی کی کتاب ہے، اس میں 95 حدیث ہیں، اور مستدرک الوسائل حاجی نوری رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں 58 حدیث ہیں وصیت سے متعلق، عمومی وصیت سے متعلق.
ما حصل اون 150 روایت رو تقریبا با یکی دو تا کم و زیاد اون 153 روایت میشه، ما حصل اونها رو میخوایم به یه شکلی امروز تمام کنیم.
اون 153 روایات کا جو محصل ہے، جو خلاصہ ہے، جو سمری ہے، وہ ہم آپ کی خدمت میں آج پیش کرنا چاہتے ہیں.
پس در مبحث وصیت در 3 باب بحث میکنیم.
اس بنا پر وصیت کے بحث میں ہم 3 باب بنائیں گے اور 3 ابواب کے بارے میں بحث کریں گے.
اہمیت وصیت،
1 باب وصیت کی اہمیت کے بارے میں،
نقش وصیت در زندگیوں،
اور دوسرا یہ کہ وصیت کا رول کیا ہے باقی ماندگان کی زندگی میں،
در زندگی خود باقی ماندگی
پر ہمیں
در زندگی
خود انہیں کی میرا بات یا
زندگی خود
ہاں وصیت کا رول ہماری زندگی میں کیا رول پر لگا رہا، باقی ماندگان کے لیے نہیں ہے، ہم سب کے لیے.
و چیزی نزدیک 10 تا تذکر در باب وصیت که از روایات استفاده میشه،
اور 10 نوٹس جو روایات سے سمجھ آئی ہیں وہ آخر میں ذکر کریں.
اینا رو بحث میکنیم انشاءاللہ، بعد وارد بحث ملائکه میشیم
انشاءاللہ. خدا کی توفیق سے یہ بھی بیان ہوں گی اور ملائکہ کے بارے میں بھی بحث کریں گے.
در مبحث ملائکہ هم در 5 بخش بحث میکنیم.
ملائکہ کے حوالے سے بھی 5 مختلف حصے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے.
این طور بحث کردن، این بحث کردن خطابی نیست، یادتون باشه.
اچھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے ہم اس بحث اور اس ڈسکشن کو چلا رہے ہیں یہ مجلس کا انداز نہیں ہے، خطاب کا انداز نہیں ہے.
این نوع بحث کردن بیشتر شبیه به مباحث مجالس درسی است.
اس طرح کی بحثیں لیکچر سے زیادہ مشابہ ہیں کہ جو علمی مراکز میں، یونیورسٹیز میں اور حوزات علمیہ میں دیے جاتے ہیں.
نمیخوایم خطابی خیلی بحث کنیم، البته خطاب هم هست
که هم خطابی انداز میں بحث نہیں کرنا چاہتے ہیں، البتہ خطابہ بھی ہے. یہ جو خطابہ بھی ہے آپ کہہ رہے ہیں وہ منطق میں، صناعت گفتگو میں خطابہ ایک مخصوص انداز ہے، اس کا اس کو مد نظر رکھ کر کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ہے.
خب در پنج بخش بحث میں
بس فرشتوں کے بارے میں پانچ حصے ہیں کہ جن سے ہمیں گفتگو کرنی ہے.
یک ان کے ملائکہ مخلوقات آفریدگان عالم ہیں، غیب جهان
هم
مکلفیم به این که این غیب رو تعبدن بپذیریم. اینو بحث کنیم.
ایک بحث یه هست که فرشته مخلوق هست و اس عالم که موجودات و مخلوقات میں سے ایک مخلوق هست و وہ غیب عالم هست، شهود میں نہیں هست، اور ہمیں یہ ذمہ داری دی گئی ہے، ہمیں یہ ڈیوٹی دی گئی ہے کہ ہم اس غیب پر یقین رکھیں.
دو، ملائکت اللہ موجوداتی هستن زنده، دراک، عاقل، آگاه و مقدم.
دوسری بات یہ کہ فرشتے جو کی موجود ہیں، یہ موجود فرشتے ایسے موجودات ہیں کہ جو درک رکھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں اور کچھ کاموں کو انجام دیتے ہیں.
سے راجب خلقت ملائکه که چیه؟ تو اونجا که بدانیم ما.
تیسرا یہ کہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ فرشتوں کی تخلیق کیسی ہے، یہ پیدا ہوئے ہیں تو ان کی پیدائش کس طرح کی پیدائش ہے.
چهار، این که فرشتگان از موجودات عالم غیب هستند و هر انسانی مادامی که در این عالم هست عموم انسان ها نمیتونن ارتباط بگیرن.
اور یہ اشارتاً پہلے اس میں ذکر ہوا تھا، اس کا ایک دوسرا پہلو مد نظر ہے کہ یہ تو آپ جان چکے ہیں کہ فرشتے عالم غیب ہیں، اس عالم غیب ہونے کی وجہ سے عموم بشر کے لیے وہ قابل ارتباط نہیں ہیں.
اما بخش عمده راجب ملائکه در این بخش پنجمه که اینا گروه های مختلفی هستن.
پانچواں حصہ کے فرشتوں کے حوالے سے جو ہم گفتگو کریں گے وہ یہ کہ یہ فرشتے مختلف گروہ کے ہیں.
دعا کنید بتونیم امروز همه اینها رو به شکلی تمام کنیم.
دعا کریں کہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم ان تمام حصوں کو آج بیان کر سکیں.
خب، اما اهمیت وصیت.
اچھا، آئیے وصیت کی طرف، اور اس میں سے پہلے باب وصیت کی اہمیت.
اونقدر که در روایات آمده ائمه طاهرین بهش اقدام کردن، ظاهرا برای اهمیت وصیت کافیه، ما بیشتر از این هم حرف نزنیم. 7-8 جلد کتاب بهار، 95 روایت اونجا، 58 روایت اینجا، حالا کتاب های دیگه بمانه دار، همین اون که در دست از بودن.
وصیت ایک اہم شئے ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ بہار الانوار جیسی کتاب میں 8 جلدیں اس کے بارے میں لکھی جائیں اور وسائل الشیعہ میں 90 حدیثیں پائی جائیں، 95 سوری، اور مستدرک الوسائل میں 58 حدیثیں پائی جائیں. بے علاوہ ہر امام نے اور ہر معصوم نے وصیت کو اہتمام بخشا ہے، یہی کافی ہے.
و کافی است که اہمیت وصیت رو در شب 21 ماه مبارک رمضان که مولا بچه ها رو جمع کرده و وصیت کرده.
مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب نے جو آخری کام کیا ہے دنیا سے جاتے ہوئے وہ یہی وصیت تھا، وصیت نامہ تھا آپ کا. آپ کا یہ وصیت نامہ اپنے تمام بچوں کو اور اپنے متعلقین کو جمع کر کے اس طرح سے وصیت نامہ کا القاء کرنا، اور پھر اس میں یہ بھی کہنا کہ صرف تمہارے لیے نہیں، جو جن کو یہ وصیت نامہ پہنچے گا ان کے لیے بھی یہ وصیت ہے، یہ خود اس کی اہمیت کی دلیل ہے.
کافی ہے میرا سمے مرحلے یہ جو گم ہے،
لہذا اب اور کسی اہمیت کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ ٹائم بھی نہیں ہے.
میرا سم بے نقش وصیت در زندگی من بچاؤں میں
دوسرا حصہ تھا کہ وصیت کیا کردار ادا کرتا ہے فرد سازی میں اور معاشرہ سازی میں.
به ما گفتن اهل محاسبه باشید، اهل مراقبه باشید، اهل مواظبه باشید، رعایت کنید خودتون رو، پاس بدارید به خودتون رو، کشی که خودتون رو بکشید.
همه حکم دیا گیا ہے کہ اپنا احتساب وقتاً فوقتاً کرتے رہو اور اپنے نفس کی نگہداری کرو، اپنی ڈیوٹی خود اپنے اوپر نگرانی خود کرو. ایسا نہیں کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو، تمہارا نفس جو کچھ بھی کر رہا ہے اس کے اوپر تم نگران نہ بنو اور اسے رہا چھوڑ دو، ایسا نہیں، باقاعدہ اس کی نگرانی کرو.
کسی کہ اہل حساب کتابه، اہل دقته، اہل مراقبته، اهل مواظبته، این میشه کارا خودشو میشه بچکنید. آخه من که اون چی که جمع کردم باید دیگه جایی درست مصرف بشه و باید چه کرد.
اچھا یہ ہماری ڈیوٹی، اب اگر اس ڈیوٹی پر عمل کرنے والے ہم بنے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارا کام حساب کتاب کے ساتھ ہوگا، ہم اپنے امور کو مراقبت کریں گے اور اپنے کاموں کو لکھیں گے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، اس طرح سے چلنا، پلاننگ کریں گے. جب ایسا کریں گے تو جاتے ہوئے بھی انسان یہ چاہے گا کہ میں نے یہ کام کیے ہیں، یہ کرنے ہیں، اور مثلا کچھ ہوئے ہیں، کچھ نہیں ہوئے، جو ہوئے ہیں وہ سب کو معلوم ہو، جو نہیں ہوئے ہیں اس کے بارے میں وصیت کی جائے.
احترام معنیش بخش دوم این است که وصیت معنیش احترام به حقوق خود و دیگران.
اچھا وصیت کے معنی یہ ہیں کہ جو شخص وصیت کرتا ہے وہ اپنے حقوق اور دیگر انسانوں کے حقوق کو محترم سمجھتا ہے، لہذا ان حقوق کے بارے میں لکھتا ہے کہ یہ حقوق ہیں، ان کی رعایت ہونی چاہیے.
میدانه همسایه حق داره، پدر حق داره، برادر حق داره، جامعه حق دارن. این همه وصیت ها که در وقت ها هست ببینید چه کرده.
آپ کو معلوم ہے کہ حقوق مثلا گھر کے افراد حق کے حقوق ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں، شہریوں کے حقوق ہیں، ہر کسی کے اپنے اپنے حقوق ہوا کرتے ہیں.
صحیح ہے، صحیح نہیں ہے. انسان لاوبالی خوب نیست، انسان حقوق مند وصیت کاری میکنه که ما اهل حقوق بگیم، حق خودمون، حق دیگران، حق جامعه، حق خدا.
ایک لاوبالی اور محمل انسان کہ جو کام جتنے بھی کام ہیں وہ جیسے بھی ہوتے ہیں ہو جائیں، جو میرے فرائض ہیں وہ ادا ہو یا نہ ہو، دوسروں کے حقوق ہیں ان کی رعایت ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو، یہ اچھا انسان نہیں ہے. اچھا انسان وہ ہے کہ جو فرائض اور حقوق کو سمجھتا ہو اور اس پر عمل کرتا ہو. اچھا انسان اگر یہ ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ حقوق متعین کرے، وصیت نامے میں یہ کام ہوتا ہے.
وصیت یاد مرگ بودن.
ایک اور پہلو اس وصیت میں یہ کہ وصیت لکھنے والا شخص اپنے آپ کو ہمیشہ عالم بقا کی طرف جانے کے لیے تیار رکھتا ہے.
آدمی چی یاد مرگ وصیت میکنه؟
کون وصیت لکھتا ہے؟ وہ جو تیار ہو، موت کی یاد میں ہو، وہ وصیت لکھتا ہے.
خب وصیت تداوم بخشیدن به اهداف انسانی عالی انسانه.
اچھا ایک اور پڑھ لو. وصیت انسان کے جو عالی اور بلند اہداف ہیں ان اہداف کا سلسلہ جاری رکھنے کا نام ہے کہ میں نے ان اہداف کو اپنی زندگی میں اس طرح سے انجام دیے اور جو مجھ سے انجام نہ پائے ان کو اس طرح سے انجام دو.
و باعث موندگاری انسان میشه.
اچھا ایک اور پہلو یہ ہے کہ وصیت لکھنے والا شخص باقی رہتا ہے اپنی وصیت نامے کی شکل میں.
آہاں نهر چاری، جاده هموار، مسجد ساخته شده، بیمارستان ساخته شده و حال چیزی کمتر هم فرقی نداره.
جو جو کام اس نے کیے ہیں یا جو کام کرنے کی اس نے وصیت کی ہے، اس نے مثلا اگر جہاں پر آب پانی نہیں ہے وہاں تک پانی پہنچا دیا ہے، جہاں مسجد نہیں ہے وہاں مسجد بنوائی ہے، جہاں علمی درسگاہ کی ضرورت تھی وہاں درسگاہ فراہم کیا ہے، جہاں مثلا فرض کر لیں کہ اچھے الہی علماء کی ضرورت تھی وہاں علماء پرووائڈ کیا ہے.
وصیت حیثیت اقتصادی ہم دارے، خلاهای اقتصادی که محرومین جامعه ایجاد شده انسان ثروتمند وصیت کن باعث مرتفع شدن بعضی از اون خلاها میشه.
معاشره میں جو طبقاتی فرق ہیں اور بعض لوگوں تک سرمایہ کے نہ پہنچنے کی وجہ سے جو خلا ایجاد ہوئی ہے، وصیت لکھنے والا شخص اس خلا کو پر کرنا چاہتا ہے.
ما تو زندگیمون خیلی فعالیت میکنیم، میدویم، جمع میکنیم، روی هم میگذاریم. وصیت کردن به چیزی معناش این است که این چیز رو برای خودم دارم مصرف میکنم. انسان جمع و جور میکنه، انبار روی هم میگذاره، کارهایی رو انجام میده. وقتی که وصیت میکنه یعنی این چیز رو داره در راه خودش مصرف میکنه.
انسان اپنی زندگی میں بہت سارے کام انجام دیتا ہے اور کاموں کا ایک تسلسل باقی ہے. انسان جب وصیت کرتا ہے بعد میں تو یہ کام در حقیقت اپنے لیے، اپنے ان کاموں کو بقا بخشنے کے لیے انجام دیتا ہے.
یه عمر جمع کردی حالا داری وصیت میکنی چجور مصرف بیتی؟
عمر میں آپ نے پیسہ جمع کیا، اب جاتے ہوئے پیسہ تو لے کے نہیں جائیں گی، وہ تو بچے گا، تو اب جو بچے گا اس کو کس طرح خرچ کرنا چاہیے؟
خب انسان که پول جمع میکنه خودش زورش میاد که مصرف بکنه، وصیت میکنه میگه اینو مصرف کنه.
پیسہ جب وہ زندہ تھے اور جمع کر رہے تھے تو اس وقت خرچ کرنا اس کے لئے ذرا مشکل تھا، جو کہ کل کو پتہ نہیں کون سی ضرورت پیش آئے. اب جب جا رہا ہے تو اسے معلوم ہے اب تو کوئی ان پیسوں کی ضرورت پیش آنے والی نہیں ہے، اب آرام سے خرچ کرے گا.
تو زندگی میں خیلی قرار رو میخواییم بکنیم نمیکنیم.
اپنے زندگی میں ہم کچھ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کرتے ہیں،
درست؟ اما با وصیت اون کارا رو انجام میدیم.
لیکن جب وصیت کرتے ہیں تو جو کرنا چاہتے تھے ان کو بھی انجام دیتے ہیں،
درست؟ ہاں یا نا؟
صحیح.
وصیت یادگاری انسان بعد از مرگش.
اچھا ایک اور پہلو یہ ہے کہ انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو بعض چیزیں اس انسان کی یاد دلاتی ہیں، ان یاد دلانے والی چیزوں میں سے ایک اس کا وصیت نامہ ہے.
میخوای نامت زندہ بمانے برای خدا وصیت.
اگر آپ بعد میں زندہ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کی وصیت خدا کے لیے ہو.
پس ببینید وصیت این چیزها برش مترتبه، تا جایی که پیغمبر اکرم فرمود کسی که وصیت کرده بمیرد، وصیت عادله ها، وصیت به مرد، وصیت کرده به میراد شهید کرد، گویا شهید مرده، گویا شهید مرده.
پس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیه کوئی شخص اگر وصیت کر کے چلا جائے، یعنی وصیت به معروف، ایسی وصیت جو اسے کرنی چاہیے جو خدا پسند ہے، ایسی کی وصیت کر کے چلا جائے تو وہ شہید مر گیا،
ہو گیا،
ہاں اس کا مرنا ایسا ہے کہ جیسے شہید مر گیا.
و کسی که بدون وصیت بمیره گویا مرده است، میته جاهده.
اور جو وصیت کے بغیر مر گیا وہ ایسا ہے کہ جیسے جاہلیت کے زمانے میں لوگ مرتے تھے.
بعضا با وصیت خیلی کارا میتونیم بکنیم. ان الرجل، اینجا باید مال پیغمبر اکرم سلام باده، ان الرجل لیعمل بعمل اهل النار 70 سنه فیعدل فی وصیته فیختم له بعمل اهل الجنه.
کیا بات. کہا کہ حضرت رسول سے یہ حدیث ہے کہ ایک انسان 70 سال تک اس کا عمل اہل نار کا عمل ہوتا ہے، لیکن آخر وقت میں کبھی کبھی وہ ایسی وصیت کر جاتا ہے کہ اس وصیت کے ذریعے سے اس برائی کو مٹانے کے اسباب فراہم کرتا ہے.
وَإِنَّ الرَّجُلْ اِنَمْ يَدَتُمْ بَشَهَا اِنَمْ يَدَتُمْ بَشَهَا وَإِنَّ الرَّجُلْ لِيَعْمَلْ بَعْمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ 70 سَنَةً فَيَحِیفُ فِي وَصِیَّتِهِ فَيُخْتَمْ لَهُ بَعْمَلَ أَهْلِ النَّارِ.
اس کا الٹ بھی ہے، ایک انسان اہل جنت والا عمل کرتا ہے 70 سال تک، پھر آخر میں ایسا حیف آور عمل انجام دیتا ہے کہ اس کے 70 سالہ نیکیوں کو برباد دے دے.
پس فهمیدیم اهمیت وصیت چیه؟
پس پتا چل گیا کہ وصیت کی اهمیت کیا ہے؟
نقش وصیت را به طور اجمال گذاشتیم.
وصیت کیا کردار ادا کرتا ہے یہ بھی عناوین کی شکل میں بیان ہوا، تفصیلات نہیں ہیں، عناوین ہیں، صرف عناوین بیان ہوئے.
اما میخوام 10 تا تذکر بهتون بدم راجع به وصیت. 10 تا تذکر،
10 یاد ماندنی باتیں، 10 تذکرات اور 10 نوٹس یہاں پر میں بیان کرنا چاہتا ہوں.
معمولا آدم های خوب و متدین ما وصیتشون در حساب در مسائل مالیه. آقا این خونه ملکی باشه، این زرف ملکی باشه، این لباس ملکی باشه، این ماشین ملکی باشه، اون معمولا اینه.
اهل دین حضرات وصیت نامه اگر لکھتے بھی ہیں تو عام طور پر رواج یہ ہے کہ عمومی دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ لوگ مالی معاملات کو وصیت نامے میں تحریر کرتے ہیں.
این خیلی کوچیک بودن ہے.
یہ وصیت نامہ ہے، اچھا ہے، لیکن بہت چھوٹا ہے.
این خیلی محدود بودن ہے.
اس سے پتا چلتا ہے کہ صاحب وصیت کتنے محدود فکر کا حامل تھا.
بابا تو که زنده هستی در مقابل مالت مسئولی، در مقابل بچت مسئولی، در مقابل خواهر دین خواهرت مسئولی، در مقابل در برابر زندگی جامعه مسئولی، در مقابل حجمه آمریکا مسئولی، در همه مسئولیت ها.
بابا جب آپ زنده تھے تو آپ کی ذمہ داریاں کیا تھی؟ آپ کی ذمہ داریوں میں آپ کے بچے تھے، آپ کا اہل تھا، آپ کا مال تھا، اور جناب آپ کے بچوں کا دین اور بہن بھائیوں کا دین، وہ کتنے دین پر عمل کرتے ہیں، کتنا نہیں کرتے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری تھی. ہمسائیگی وہ آپ کی ذمہ داری تھی. شہر میں کیا ہو رہا ہے، اگر آپ شہر پر اثر انداز ہو سکیں تو آپ کی ذمہ داری تھی. ملک میں کیا ہو رہا ہے، اگر آپ ملک پر اثر انداز ہو سکتے ہیں تو ملک کی ذمہ داری بھی آپ کے اوپر ہے. اور پھر امریکہ اور استعماری قوتیں، وہ آپ کے خلاف کیا کر رہے ہیں اور آپ کس طرح سے ان کا دفاع کر سکتے ہیں، آپ کی ذمہ داری تھی.
وسیع‌تر فکر کنیم، وسیع‌تر وصیت کنیم، از قرآن یاد بگیریم.
جب ہماری زندگی میں یہ سب ہماری ذمہ داریاں تھیں تو کیا مرتے ہوئے جب وصیت نامہ لکھیں گے تو اس میں یہ ذمہ داریاں نہیں آئیں گی؟
قرآن یادتون میاد.
آپ قرآن کو پڑھیں، قرآن نے وصیت کرنا سکھا دیا ہے.
در سورہ بقرہ ہم چنان میخونید این آیات رو، و وصا بها به اسلام ابراهیم بنی و یعقوب هر دوشون، یا بنی ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا و انتم مسلمون. وصیت اینه، یاد بگیریم بابا وصیت نامه که میخوایی بنویسی به بچه ها، به برادر وصیت حسابی بکن، اونا بمونن برات.
وصیت نامه کس طرح لکھنا چاہیے، وصیت کیا ہونی چاہیے، یہ خدا کے نمائندوں سے سیکھیں جسے قرآن نے نقل کیا ہے. قرآن مجید میں حضرت ابراہیم اور حضرت داؤد کی وصیت، حضرت یعقوب یعقوب کی وصیت کا تذکرہ ہے کہ ان دونوں بزرگواروں نے اپنی اولاد کے لیے وصیت کی. کیا وصیت کی؟ مال کے بارے میں نہیں یہ وصیت، یہ وصیت ان کی حقیقت زندگی کے بارے میں ہے، اس کی زندگی میں جو اہم ترین حصہ ہے اس کے بارے میں، یعنی دین. ان دونوں نے وصیت کی کہ یا بنیا، اے ہمارے بچوں، لا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ دیکھو تمہیں اسلام کے بغیر موت نہ آئے. ہاں تو ہماری وصیت بھی اس طرح کی ہونی چاہیے کہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے اہل کے لیے، کہ دین پر وہ باقی رہیں.
آیات رو تقسیم میکنم، مقداری از آیه رو میاندازم، مقداری از آیه بعد رو میخونم چون طولانی میشه. جناب یعقوب نزد وقت مرگش همه بچه های دور خودش جمع کرد.
اسی طرح حضرت یعقوب نے بھی موت کے وقت اپنے بچوں کو جمع کیا.
چی گفت؟ به بچه های تو ما تعبودون میبندی بگید بگیدونم وصیت خیلی زیبا سوا ما تعبودون میبندی های کجا برید؟ کیو بپرستید؟ دنبال چی باشید؟ قالو نعبد و الهک. ببینید وصیت الزامیه و اعترافی.
حضرت یعقوب نے اپنے آخر وقت میں بچوں کو اور اپنے متعلقین کو اکٹھا کیا اور ان سے پوچھا، میرے ساتھ تم لوگ جب تک تھے تو میرے دین پر تھے، اب میں جا رہا ہوں، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس دین پہ رہو گے؟ تو سب نے کہا کہ ہم اس الہ کی عبادت کریں گے جو تمہارا الہ ہے. تو حضرت یعقوب نے ان سے اعتراف لے لیا کہ میرے بعد یہ بھٹکیں گے نہیں، اسی صراط مستقیم پہ رہیں گے.
نعبد الہ کے و الہ آبا کے ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا و نحن له مسلمون.
تمہارا الہ، تمہارے آبا و اجداد کا الہ، حضرت ابراہیم کا الہ اور دیگر پیغمبروں کا الہ جو کہ الہ واحد ہے، ہم اسی کے مسلمان رہیں گے.
و امیر المومنین آمده وقت وصیت مولا رو ببین او چقدر اوسی کما و جمیع ولدی و من بله اهو کتاب به تقوی الله.
حضرت امیر المومنین کے وصیت نامے کو دیکھیں تو آپ نے فرمایا کہ میں تم دونوں کو، اپنے تمام بچوں کو اور ان تمام میرے چاہنے والوں کو کہ جن تک یہ وصیت نامہ پہنچے گا، ان سب کو وصیت کر رہا ہوں بے تقوی اللہ.
از وصیت مالی مقداری از وصیت، تو مسئولیت های دیگه داری.
پس مالی وصیت وصیت کا ایک حصہ ہے، کل وصیت نامہ مال کے بارے میں نہیں ہونا چاہیے، جو اس سے اہم باتیں ہیں ان کے بارے میں ہونی چاہیے.
ما حد و قاشق و چنگلای توی آشپز خونه کنه،
کیا ہم اتنے ہی ہیں کہ کچن میں جو کیا کہتے ہیں چمچ اور چنگال جو ہیں ان کے حد تک رہیں، کھانے پینے کی حد تک، بس ہم یہی ہیں، تاکہ کہ اس کا نتیجے میں مثلا ہم کو وصیت نامہ بھی لکھا تو اسی کے متعلق لکھیں، کچن کے بارے میں لکھیں.
ابن داره اونم بهت بایی که بلی ببین مسئولیت چیه بابا، تو مسئولی.
ٹھیک ہے اس کے بارے میں بھی لکھنا چاہیے، لیکن کیا ہماری ذمہ داری بس اتنی ہی ہے؟
و امام یہ وصیت نامه نوشته شده منشور جاویدان سیاسی اجتماعی جمهوری اسلامی.
اب حضرت امام خمینی کی شخصیت کو اس کے وصیت نامے سے پہچانو، کیسی بڑی شخصیت تھی کہ انہوں نے ایسا وصیت نامہ تحریر فرمایا کہ وہ جمہوری اسلامی کے لیے منشور سیاسی بن گیا، ہمیشہ رہنے والا منشور سیاسی.
منشور جاوید سیاسی اجتماعی. شما میرین از اول تا آخر از حدیث ثقلین شروع میکنه تا میرسه به آمریکا، به اداره مملکت، به استکبار شناسی. انسان وسیع اینه
که امام خمینی که وصیت نامه کو پڑھو اور اس کا آغاز حدیث ثقلین سے ہوتا ہے اور انجام اور اختتام اس ثقلین کا جو دشمن ہے آج کا اس کے اوپر ہوتا ہے کہ اس میں اس کے دوران میں دشمنوں کا تذکرہ ہے، دشمن شناسی کا تذکرہ ہے، اس حکومت اسلامی کو تحفظ کس طرح فراہم کیا جائے گا اس کا تذکرہ ہے.
تو اونجا دیگه نیامده لحاف من ملکی، پتوی من ملکی، کتاب من ملکی. بابا وسیع تر از این باش.
اس میں یہ ذکر نہیں کیا ہے کہ مثلا کمبل کس کا، لحاف کس کا، یعنی ان کے بارے میں وصیت نہیں کی ہے، بلکہ ایک وسیع ترین موضوع کو چھیڑا. اسی سے امام خمینی کی وسعت فکری کا اندازہ لگا سکتا ہوں.
شما این وصیت نامه شهدایی که چند 200-300 هزار وصیت نامه جمع شده، بله، شما ببینید اول و انتهاش خداست و اسلام و شهامت و شجاعت و ایستادگی و مقاومت و دفاع از ولایت و
کیا تربیت کیا امام نه؟ امام خمینی نے ایسے بچوں کی تربیت کی کہ اس سے 8 سالہ جنگ تحمیلی میں جتنے بچے شہید ہوئے ان کے وصیت نامے آج آواز آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 لاکھ 3 لاکھ کے قریب ہیں، ان کو آپ پڑھیں. وہاں پر از اول تا آخر اسلام، دین، شہامت، مردانگی، اس کے بارے میں وصیت ہے.
مبادا مادر گریه کنی دشمن اشک تو رو ببینه خوشحال بشه.
ایک بچے نے لکھا ہے کہ ماں میرے بعد اس طرح سے نہ رو کہ دشمن تمہارے آنسوؤں کو دیکھے اور خوش ہو جائے کہ ہم نے ان کو رلا دیا.
مبادا عرض اول من اینه، تذکر اول من اینه که وصیت به امور مالی بله، ولی وسیع‌تر بشید، وسیع‌تر ببینید، جامع‌تر فکر کنید، لااقل خانوادگی فکر کنید. میخوای بالاتر بری، برای شهرت فکر کن و وصیت کن، برای دین مردم فکر کن و وصیت کن، برای موندگاری خودت وصیت کن، محدود نباشی. من قدر
میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جب وصیت نامہ تحریر فرمائیں تو اس میں اپنے آپ کو محدود کر کے بہت چھوٹا نہ کریں، صرف مال کے بارے میں لکھ دیں نہ، اس میں دین کے بارے میں لکھیں، اپنے بچوں کا دین، اپنے متعلقین کا دین، اور اپنے اگر آپ شہر کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں تو شہر کے بارے میں، ملک پر اثر انداز ہو سکتے ہیں تو ملک کے بارے میں وسیع بن جائیں.
این منظر وصیت باید برای شما یه منظر وسیع جهانی بشه.
یه وصیت کا منظر ایک وسیع عالمی منظر بن جائے.
با شما حرفای شب عاشورای اصحاب محسن هم ببینم وصیت دارم.
چه خبره؟ اصحاب امام حسین علیه السلام شب عاشور جو ایک دوسرے کو وصیت کر رہے تھے، اگرچہ ان کو معلوم تھا کہ کل کوئی نہیں بچے گا، لیکن وصیت کر چکے ہیں. ان کے وصیتوں کو دیکھیں، انہوں نے کس طرح کی وصیتیں کی.
شما ببینید عجیب خواب تربیت رو ببینید. از اول اسلام تا الان کربلا رو بگذارید کنار، درست کربلا رو منها کنید، مجزا کنید، از اول اسلام تا بعد ببینید تربیت که امام خمینی کرده کدوم وصیت نامه این چیزا بوده.
اگر کربلا کو تھوڑی دیر کے الگ کرے تو اول اسلام سے ابھی تک امام خمینی نے جس طرح کی وصیت کی ہے، کہاں آپ کو غیر معصومین میں ایسا وصیت نامہ آپ کو مل سکتا ہے.
خب دو، در وصیت نامه نباید نباید سوء استفاده کرد.
اچھا، وصیت نامے میں آپ سوء استفادہ نہ کریں.
ما بعضی از مواقع وصیت میکنیم اما حقوق بعضی را ضایع میکنیم.
کبھی کبھی ہم وصیت لکھتے ہیں اور اس وصیت میں اس طرح سے امور کو متعین کرتے ہیں کہ اس کا نتیجہ بعض لوگوں کے حقوق کا ضائع ہونا ہے.
از بعضی ناراضی هستیم، بدمون میاد، اذیتمون کردن، میایم طوری وصیت میکنیم که این وصیت عادلانه نیست، اونا رو محروم میکنیم.
زندگی میں کچھ لوگوں نے ہمیں ستایا ہے، تنگ کیا ہے، جو ان سے آ سکتا تھا انہوں نے کیا ہے. اب ہم جب جا رہے ہیں تو وصیت نامہ اس طرح سے لکھتے ہیں کہ جاتے جاتے ہم ان کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے حقوق جو ہے وہ سلب ہو جاتے ہیں اس کے نتیجے میں. تو یہ عادلانہ وصیت نامہ نہیں ہے.
تھوڑی وصیت میں ظلم بے بعضی از ورثہ لکھتے.
اس طرح سے ہم وصیت لکھتے ہیں کہ بعض ورثہ کے لیے وہ وصیت ظلم ہے.
در بعضی از روایات، همین 150 چند روایتی که گفتیم، هر کسی که وصیتی کند که ظلم بر ورثه‌ای بشود مرتکب کبیره شده. عجیبا، و اگر بخوایم گناهان کبیره را بشماریم یکیش اینه. طبق این روایت یکیش این است، کسی که وصیتی کند که در اون وصیت ظلم به بعضی از ورثه بشود، این مرتکب کبیره شدن است، این گناه کبیره است.
که یعنی 150-153 روایتوں میں سے بعض روایتیں ایسی ہیں کہ ان کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنے باپ کے لیے اس طرح کی وصیت کی کہ اس وصیت کا نتیجہ بعض ورثہ کے اوپر ظلم ہو، تو اس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا.
یہ نکتے یہ سب ہے، ان چھ فرق داشتن غیر شرعی بین دختر و پسر، این ظلم است، تعدیز، رد کردن کلام الله لذکره مثل حفظه لنسیه. بعضا طوری وصیت میکنیم، طوری عمل میکنیم، خانم ها محروم میشن.
قرآن نے اولاد کے لیے حقوق مقرر کیے ہیں، اور اس میں جو بچے ہیں اور بچیاں ہیں ان کے لیے ان کا اپنا حصہ مقرر کیا ہے. بعض دفعہ جاہلیت کے نتیجے میں یا جہالت کے نتیجے میں بعض لوگ ایسا وصیت نامہ لکھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں بیٹیاں محروم ہو جاتی ہیں. یہ ظلم ہے اور یہ کتاب خدا کے خلاف ہے. کتاب خدا میں صاف تصریح موجود ہے کہ بچوں کے لیے بچوں کے دو برابر حصہ ترکہ میں سے مل جائے.
این کسی، این روایت خیلی میخواست حالا معروف بشه ظاهر، همه انوارش رو در راه خدا بخشید.
ایک روایت ہے، اس میں آیا ہے کہ ایک شخص نے اپنے تمام اموال راہ خدا میں دے دیئے، اور لب و لہجہ اور سیاق و سباق روایت سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید یہ اپنی شہرت چاہتا تھا.
فرزندان کوچکی هم داره، فرزند کوچ، فرزندان کوچک مال رو در راه خدا داده.
اچھا اپنے حال حیات میں دیا ہے، ہاں، ورنہ مرنے کے بعد اس کو حق نہیں ہے اس طرح وصیت کرنے کا. حال حیات میں دیا ہے کہ جبکہ اس کے چھوٹے بچے بھی تھے، بچوں کا خیال نہیں رکھا، مرتے مرتے کہا میں تو جا رہا ہوں، اب یہ سارا مال دے دوں. سب مال راہ خدا میں دے دیا،
ہمارو در راہ خدا داد، بعد از مدتی هم مرد.
خدا کے راستے میں سب دے دیا، کچھ دنوں کے بعد مر گئے.
آمدن به پیغمبر گفتن یا رسول الله، آقای با داشتن بچه های کوچک اموالش رو همه رو در زمان حیات در راه خدا داده، فرمود با این مرده چه کردید؟
لوگوں نے آ کر پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، ایک شخص نے اپنا تمام مال اور سرمایہ خدا کے راہ میں دے، خدا کی راہ میں دے دیا، جبکہ اس کے بچے تھے، بچوں کے لیے کچھ نہیں رکھا. تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تم نے اس مردے کو کیا کیا؟
گفتا ہم نے دفن کیا.
جواب دیا کہ ہم نے دفن کیا، اور کیا کرنا تھا؟
کجا درد کردی؟ قبلشون مسلمان ها دیگه، یه مسلمان همه اموالشو در راه خدا داده؟
که مسلمانو که قبرستان می دفن که با چه مسلمان تا روز کو هم که دفن کرده؟
پیغمبر را اگر به من خبر می دادی قبل از دفنه می گفتم تو قبرستان مسلمان دفنش نشد.
اگر تم مجھے خبر دیتے تو میں قبل از دفن مجھے بتاتے تو میں اس کو مسلمانوں کی قبرستان میں دفن نہ کرا دیتا.
چرا با داشتن بچه های کوچه اسلام رو ببینید چه دینیه؟ دین مرحمت، دین رحمت، دین مهربانی، دین عقل، دین معروف و همه چیز توش هم
کتنا اچھا دینه، کتنا عقل کے مطابق دینه، کتنا عطوفت اور مهربانی پر مشتمل دینه. خب کہ اس طرح سے بچوں کا خیال رکھا ہے اس دین نے.
اون پاداشتن بچه کچه که اینچنین وصیت کردن یعنی چه؟
تا بچوں کے ہوتے ہوئے اس طرح کی وصیت یعنی کیا؟
در روایتی داریم کسی که خوب وصیت نکنه جوان مرد نیست.
چه؟ جوان مرد نیست. بله. که حدیث میں آیا ہے کہ جس نے اچھی طرح سے وصیت نہیں کی وہ جوان مرد نہیں ہے.
و شفاعت ما شامل حالش کنید
اور وہ ہماری شفاعت کو نہیں پہنچے گا.
یہ تکیه براتون بگم خیلی زیباست.
ایک ٹکڑا اور آپ کو بیان کروں گا، یہ بھی خوبصورت ہے.
یک آقایی که من باش کار علمی زیاد کردم، مدت ها باش بودم
نیستش
مردم شد
خدا رحمتشون، که ایک عالم تھے ان کے ساتھ آزاب کیا، میں نے ان کے ساتھ بہت کچھ علمی کام کیا ہے، ہم دونوں مشترک کریں.
در بخش احاطه بر روایات فقهی ایشون رو کم نظیر کم نظیر دیدم.
فقهی اس ان کے ساتھ میں نے کام کیا، لہذا میں ان کو جانتا ہوں. ابھی وہ خدا کی رحمت ہو گئی ہے. وہ فقهی روایات کی شناخت کے حوالے سے کم نظیر علماء میں سے تھے.
ایشون از مربوطین و خصیصین مرحوم آیت الله عظما آقای بروجردی بوده.
اور یہ عالم دین حضرت آیت الله عظما بروجردی کے خاص مربوطین میں سے.
آقای بروجردی چیزی بوده.
آقای بروجردی بھی اپنی مثالات تھے،
حدیده
اور ایک عجیب مخلوق
نوزخور
که وہ اس عالم ظهور میں نئی چیز تھے.
وہ یکی از تجار تهران یه دونه پسر داشت، اهل شراب و قمار خیلی چیز خواست.
پسر
بعد
که اس میرے ساتھی نے کہ جس کے ساتھ میں نے یہ کام کیا ہے، علمی کام کیا ہے، اس نے بتا دیا کہ تهران کے بڑے تاجروں میں سے ایک تاجر ایسے تھے کہ ان کا ایک بچہ تھا. وہ بچہ اہل شراب، اہل قمار اور جس طرح سے مثلا عیاشیاں کرتے ہیں اس طرح کا بچہ تھا.
خب دید اگر این انبار رو برای این بچه بگذاره میره تو قمار خونه همه رو قمار میکنه و میبازه و میاد بیرون.
باپ اس بچے کے بارے میں پریشان تھا کہ اگر میں میرے بعد اگر یہ میرا سارا مال اس بچے کو جائے تو یہ تو گناہ میں مصرف کرے گا اور اس کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں رہے گا، قمار بازی میں ہار جائے گا اور سارا مال لوٹ جائے گا.
عرق و شراب و قمار،
شراب اور عرق اور قمار اور ان چیزوں میں
گفت به این که آمد خدمت آیت الله بروجردی همه محضردار رو هم آورد. چی بشتون بیسشون رو آورد خدمت ایشون، همه انبار رو برست به نام آیت الله بروجردی کرد.
که یه شخص آیت الله بروجردی که پاس آئی اور اپنے ساتھ قانونی وکیل کو بھی لے کے آیا اور کہا کہ میرا یہ سارا مال میں اسلام کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرا بیٹا ایسا ہے.
بعد از مدتی ہم اون مرد و اوپر این آقا هم پسر دید، عجب همه اینها مال کسی دیگه.
وہ شخص وہ سیٹ وہ تاجر کچھ عرصے کے بعد وفات پا گیا، مال ظاہر حد پہ وصیت جو اس نے قانونی شکل میں وصیت کی تھی وہ اس قانون کے مطابق آیت اللہ بزرگی تک پہنچ گیا. آیت اللہ بزرگی نے دیکھا کہ بچہ ابھی مارا مارا پھر رہا ہے
اور یہ روسی دن آقا ایسا وہ چھاں کال دوستانش آمدند و آقا من قصر فلانی هم مخام خدمت آقا برسن.
ایک دن وہ شخص اس تاجر کا بیٹا کچھ دوستوں کے ساتھ آیا اور کہا کہ میں فلان کا بیٹا ہوں اور آئے برو جردی سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں.
بیشون عرض کیا دی فرمو بیشت بیا
حضرت آئے برو جردی نے کہا کہ ہاں ہاں ان کو بلائیں میرے پاس بلائیں.
آمد رو گو آقا پدر من اموال رو داده به شما سرش هم اینه من اینه همه خصوص
تو اس نوجوان نے کہا کہ آقا صاحب میرے والد نے اپنے تمام اموال آپ کے لیے وقف کیے ہیں اور اس کی وجہ بھی واضح ہے کہ میں دادا ہی وقت کیا تھا والد کہ میں اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ میرے اندر یہ خصوصیات ہیں اپنے خصوصیات گنوائی ہیں.
خب آقا اگر اموال پدرم رو من بدید من شرط میکنم عهد میکنم یه آدم خوب بشم.
یعنی کہ آقا اگر آپ میرے بابا کا جو مال جو آپ کو ہبا ہوا ہے وہ مجھے لوٹا دو تو میں وعدہ کرتا ہوں اور یہ آپ کے ساتھ پکا وعدہ ہے کہ میں ایک اچھا انسان بنوں گا.
آقا وعدہ یہ مردونه ہو
اور مردانہ وعدہ کرتا ہوں.
آقا ہم ایک نظرے بیجانے
آقا بروجردی نے کہا کہ بالکل میں وہ سب دے دوں گا.
این آقا میگفت ما این جوان رو یه طوری از اتاق بردیم بیرون دور آقا رو گفتیم آقا با این میش با این انبار میشه مدرسه سا.
کیا بات ہے یہ آقا کسی کے ساتھ آقا کا مباحثہ تھا اور یہ خود آقا بروجردی کے قریبی افراد میں سے تھا نا. اس آقا نے یہ نقل کیا کہ ہم جو آقا بروجردی کے اطراف میں رہنے والے علماء تھے ہم نے اس بچے کو باہر بھیجتے اور آقا بروجردی کے کام میں وسوسہ شروع کر دیا کہ بابا اس کے ذریعے سے ہم یہ مدرسہ بنائیں گے یوں کام کریں گے.
تو آقا بروجردی فرمود تو الان میخواید من با این اول مدرسه بسازید برای من چی کار بکنی؟
آقا نے کہا فرض کر لو کہ اس مال سے آپ نے مدرسہ بنا بھی دیا کیا نتیجہ ہوگا؟
طلاب و علوم دینیہ تربیت
کہا اس میں دینی طالب علم کی تربیت کریں گے
وہ بعدن چی کار بکنن
قابل کیا ہوگا
کرن مردم ہدایت کنن ارشاد کنن. آقا فرمود یعنی عرق خورا رو آدم کنن قمانیا رو انسان کنن متدین کنن دیگه ها.
کہا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کہا کہ یہ جا کے ہدایت کریں گے. آقا نے کہا ہدایت کریں گے یعنی کیا کریں گے؟ یہی کریں گے نا کہ کسی شرابی کو شراب چھوڑا دیں گے کسی خمارباز کو خمارباز کو کیا کہتے ہیں اردو میں جواری جواری کو جوئے سے چھوڑا دیں گے یہی کام کریں گے.
حالا من بدون زحمت مدرسه ساختن دارم
کہا کہ میں بغیر مدرسه بنایا وہی کام کر رہا ہوں بغیر مدرسے کی. کہا کہ اس کے باپ کا پیسہ ہے.
ایشون میگو این انبار رو آقای بروجردی داد به این نفر یه آدم حسابی مسجدی اهل خدا پیغمبر نماز روزه هر سال یه وجوهات زیادی می آورد خدمت آقای بروجردی که از اون پول ها بیشتر جور
آقای بروجردی نه سب پیسه واپس کیه سب اور پیسہ واپس کرنے کے نتیجے میں اس کے دل میں آئے بروجردی کے لئے عظمت بیٹھ گئی اور نتیجتاً وہ اتنا متاثر ہوا کہ ایک بہترین انسان بن گیا ایک متدین انسان اور اس کے بعد وہ خود وجوہات اور سہمین نقوص کا ہر سال ایک بہت بڑی تعداد میں ایک رقم لے آتا تھا وہ خود اس سے کئی مدارس بن گئے بعد.
خلاصہ شیئن سے طوری وصیت نکنیم که ظلم در وصیت بشه.
مختصر یه که وصیت اس طرح سے نہ کریں کہ کسی پر ظلم ہو.
نکته دیگر
دوسرا نکته
وصیت تکیگاه شما نباشه. اینو میگم یعنی چه
تکیه همه با سهر نسیمش.
یعنی ببینید ماها برای کار خیر نکردن تکیه میکنیم به وصیت، میگه ما صرف کنیم بعدا وصیت میکنیم بعدا این همون صرفه صرفه کردنه. لقد افنیت و به تصریف و الامال عمری،
که آپ اپنے اعمال خیر کو بچا لانے کے لیے اس چیز کے منتظر نہ رہیں کہ میری موت آئے تو میں اس وقت وصیت نامہ لکھ دوں گا اور اس وصیت کے ذریعے سے اچھے اعمال وجود میں آئیں گے.
به بچهش کمک نمی کنه میگه انشاءالله براش وصیت میکنم، به دامادش کمک نمی کنه میگه انشاءالله براش وصیت میکنم، انفاق در راه خدا نمی کنه میگه انشاءالله وصیت میکنم، آقا میخوان مسجدی بسازن میگه انشاءالله وصیت میکنم، میخوان مدرسه ای بسازن انشاءالله وصیت میکنم.
بیٹے کی ضرورت آج ہے آپ نہیں دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ وصیت میں اس کے لیے حصہ رکھ دوں گا، داماد کو مدد کرنے کی ضرورت ہے نہیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ وصیت نامے میں لکھ دوں گا، مسجد ایک جگہ پر مسجد کی ضرورت ہے وہ آپ نہیں بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وصیت میں انشاءاللہ لکھ دوں گا، تو یہ نہ کریں.
یا آقای میگه فلانی انقدر ممسکه که انسان فقط میره عرق از اون تو دستایی محکم گرفته.
بعض لوگ اتنے زبردست ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں کہ اس سے صرف پسینہ ہی نکل سکتا ہے اور کچھ اندر سے نہیں نکل
سکتا. درست ایک خوب نیست بابا، الان انفاق بکن الان بده،
تو یہ صحیح نہیں ہے. آپ کے پاس ہے ابھی دے دیں، کیوں وصیت کا انتظار کر رہے ہیں؟
میگه حالا وصیت این چه وصیت تکیگاه انفاق ما باشد، ایثار ما باشد، خدمت ما باشد، این بده.
وصیت تکیگاه نبنه، وصیت پر اعتماد نکره، نیک کام انجام دینے کے لیے.
یہ آقای خرما فروش بوده در روایت ہے،
روایت مایا ہے کہ ایک شخص تھے کہ جو خرما بیچنے کا کام کرتے ہیں،
انبار بزرگی از خرما داشت
اور ظاہر ہے اس کی دکان تھی اور اس میں اس کا گودام تھا بہت بڑا، اس کے اندر خرما.
وصیت کرد بعد از مرگش خرماهاشو در راه خدا بدن،
وصیت کیا کہ میرے مرنے کے بعد یہ سارے خرما خدا کے راہ میں دے دیے جائیں.
تاجر خرما فروش انبار خرما وصیت کرد حالا در راه خدا بدن،
وصیت کیا ہے کہ خدا کے راہ میں یہ دے دیے جائیں.
خب همه خورمه ها رو دادن، یه دونه مونده بود. پیغمبر اکرم عجیبه ها، پیغمبر اکرم فرمود اگر با دست خودش این یه دونه خورمه رو میداد بهتر از انبار.
کیا بات کیا بات کہا گیا کہ وہ سب خورمه دے دیے گئے راہ خدا میں، ایک دانہ کہیں پر بچا ہوا تھا اسی گودام کے اندر. پیغمبر نے فرمایا اگر یہ دانہ ایک دانہ اپنی زندگی میں لیتا تو بہت بہتر تھا اس پورے گودام کو ابھی دینے کے بجائے.
چرا؟ چون با وصیت کردن و رفتن تو سخاوتمند نمیشی، ایثارگر نمیشی. حرفت اینه حالا من ممسک که دارم میرم
دستم
و وصیت میکنم که باز هم به شکلی امضا کنم. این ببینید اسلام آمده روی روح سخاوتمندی ایجاد کنه، روح انفاق ایجاد کنه، روح ایثار ایجاد کنه، روح همدوستی ایجاد کنه، روح دگردوستی ایجاد کنه. اسلام آمده تا به ما غمخوار دیگران بودن یاد بده.
تو آقا نے فرمایا کہ اس نے اس وصیت کے ذریعے سے گویا ایسا کیا کہ آخر عمر تک جو مال ہے وہ اس کے پاس ہی رہے، ہیرے نہیں، اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھا کہ یہ مال ان ہاتھوں کے اندر بند رہے جب تک کہ موت ان ہاتھوں کو نہ کھولے. موت اگر کھولے تو خود بخود گر جائیں گے، تو اس وقت وہ کسی اور کو جائے، جبکہ اس طرح سے یہ نہ سخی بنے گا نہ ایثارگر. اور اسلام آیا ہے کہ انسان کے اندر روح سخاوت، روح ایثار اور روح غریب پروری کو پروان چڑھانے کے لیے، اور وہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب آپ اپنے ہاتھوں سے دیتے ہیں
کسی که نمیده وصیت میکنه این روح سخاوتمندی نداره.
نہیں دیتا ہے سخاوت وصیت کرتا ہے آخر عمر کے لیے کہ میں مر جاؤں تو یہ دے دیا جائے، تو یہ سخاوت مندانہ روح اس میں نہیں ہے.
اسلام آمده تو رو بسازه، یعنی خودت رو بسازی.
اسلام آیا ہے کہ آپ کی تربیت کرے، آپ کی تربیت کرے یعنی آپ اپنے آپ کو بنائیں اس اسلامی آئین کے مطابق. میدونید
برای چی به عمر میگن؟ به این آنات عمر
کیا بات ہے؟ کیا بات؟ اچھا، انسان کی عمر کو عمر کیوں کہتے ہیں پتہ ہے؟
ببینید آقا، عمر، تعمیر،
عمران،
عمران، عمارت، نه همه مره یک جا
ان سب کا روٹ ورڈ ایک ہے، عین میم ر، عمر نہ پڑھنا، عمر. روٹ ورڈ یہ ہے، اس سے تعمیر بھی آتا ہے، اس سے عمران بھی آتا ہے، اس سے عمارت بھی آتی ہے، یہ سب الفاظ اسی سے بنتے ہیں. تو
این دقایق کنار هم چیده شده رو عمر میگن. چرا؟ چون این دقایق ظرفی است برای خودسازی و تعمیر و عمران خودت و جامعه.
یه آنات و لحظات و سکند جو ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں، ان کے یہ چیزیں ظرف کی حیثیت رکھتی ہیں کہ ان میں انسان اپنے آپ کی تعمیر کر رہا ہوتا ہے، اس لیے ان آنات اور لحظات کو عمر کہا جاتا ہے، یعنی محل تعمیر.
اونجایی که وصیت میکنی بدهن تو خودت رو نساختی،
اب جب آپ
روح سخاوتمندی رو نداری،
یعنی جب آپ وصیت کرتے ہیں کہ دے دیا جائے، خود نہ دے، وصیت کریں کہ میرے بعد دے دیا جائے، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ان لحظات میں، ان آنات میں جو آپ کے لیے مقرر تھے، آپ نے اپنے آپ کو نہیں بنایا.
اور یعنی سخاوت مند شدن انسان، ایثارگر شدن انسان، یعنی به فکر دیگران بودن انسان، یعنی عبودیت انسان، مجموعه اینا خودسازی، اینا عمره.
عمر کیا ہے؟ عمر یعنی اس ٹائم میں جو لیمیٹڈ ٹائم آپ کے لیے ہے، اس کے اندر اپنے آپ کی تعمیر کرنے کا نام ہے. وہ تعمیر کیسے؟ یعنی اپنے اندر روح عبودیت پیدا کرنا، روح ایثار پیدا کرنا، روح شہامت و شجاعت پیدا کرنا، روح سخاوت پیدا کرنا. جب آپ اپنے ہاتھوں سے دیتے نہیں ہیں، مرنے کے بعد دینے کو کہتے ہیں، تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ نے روح سخاوت اپنے اندر ڈیولپ نہیں کی.
تھوڑی مسئله دیگه، بگذاریم طوری، اینا خیلی حرف داره با طوری وصیت کنید که محبوبیت اجتماعی داشته باشید.
مختصر یه که آپ وصیت اس طرح سے کریں که آپ کی ذات محبوب اجتماعی ہو.
ببینید بعضی از بستگان ائمه طاهرین بعضاً اذیت میکردم، ایذا میکردم، تعرض داشتن و مسائل دیگه.
بعض ائمه طاهرین علیهم السلام که رشته دار ایسے تھے که وہ اذیت کرتے تھے، لوگوں کو تنگ کرتے تھے، اور لوگوں کی زندگی میں آسائش پیدا کرنے کے بجائے تنگی پیدا کرتے تھے.
درست، اما اینا وصیت میکردن به اینها برسید.
بله، لیکن ائمہ علیہ السلام جب وصیت کرتے تھے تو ان انسانوں کے لیے بھی کہ جو اس طرح کے مزاج کے حامل تھے، ان کے لیے بھی وصیت کرتے تھے کہ ان کو بھی دے دیا جائے.
وصیت گاہی واجب ہے، گاہی مستحب ہے، گاہی مباح ہے، گاہی مکروہ ہے، گاہی حرام.
جس طرح سے احکام خمسہ ہیں، وصیت بھی انہی احکام خمسہ کے قالب میں ڈل جاتی ہے. کبھی وصیت واجب ہے، کبھی مستحب ہے، کبھی مباح ہے، کبھی مکروہ ہے، اور کبھی حرام ہے. موارد کے لحاظ سے
باید انہوں نے یاد کیا رہے،
وہ یہ سیکھنے چاہیے.
وصیت واجب چیئے؟ ادا دینی که بر ذمه منه، هم از جانب خدا هم از جانب مردم، این واجب وصیت کنی.
و وصیت واجب یہ ہے کہ جو آپ کے اوپر قرض ہے اس قرض کی ادائیگی کے بارے میں آپ وصیت کرنا چاہے وہ قرض لوگوں کا ہو خدا کا ہو یا ائمہ معصومین علیہ السلام کا ہو اس کی ادائیگی کے لیے وصیت کریں یہ آپ کے اوپر واجب ہے خدا کی طرف سے بھی اور عقلن بھی اور فہمی بھی
بدہکاری آبروی بردی ضمانتی کردی نماز و روزه بر ذمته وظیفه داری خمسی بر ذمته وظیفه داری زکاتی بر ذمته وظیفه سم اینا به اینا واجب از وصیت کردن
کسی کا پیسہ آپ کے پاس ہے یا خمس کا حساب آپ کے اوپر ہے یا خدا کے فرائض میں سے کوئی فریضہ آپ نے انجام نہیں دیا ہے یا کسی کی آپ روزی کی ہے اور اس کا تدارک آپ کر سکتے ہیں یا آپ کسی کے ضامن بنے ہیں تو ضمانت کے حساب سے تمام چیزوں کی وصیت واجب ہے
مقدار وصیت چقدر ہے این رو ہم باید خوب بدونیم چقدر میتونیم وصیت کنیم
یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے مال میں کچھ دوسروں کو دینا چاہتے ہیں اور وہ اپنی موت کے بعد دینا چاہتے ہیں وصیت کی شکل میں تو کتنا مال آپ دے سکتے ہیں یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ اپنے مجموعی مال کے ایک تہائی حصہ کے بارے میں وصیت کر سکتے ہیں اس سے زیادہ وصیت نافذ نہیں ہے
وصیت باید معروف و حکیمانه باشه یا تم باشه
اچھا یہ خصوصیت بھی نوٹ کر لیں گے وصیت معروف اور حکیمانہ ہونا چاہیے
وصیت معروف حکیمانہ چیه؟
وصیت معروف اور وصیت حکیمانہ کیا ہے؟
با عقل و حکمت و تعارف
تعارف
متعارف باشه
عقل حکمت اور متعارف متعارف یعنی بیلنس بیلنس وصیت ہونی چاہیے
عرفی باشه
یعنی عرف عرفی یعنی کس طرح سے معروف ہے اس طرح سے وصیت ہو
بردار یک کسی وصیت کنه رو میناره نمیدونم لاغور به دیگه خانه کبوتر بسنه من عرفی
نمیدونم اچھی مثال دی یه خلاف ہے معروف کے لئے برجسته مثال کہ مثلا مینار پاکستان کے اوپر کبوتر کے لئے گھونسلہ بنا دیا ہے اگر یہ وصیت کرے تو یہ غیر معروف وصیت ہے بیلنس نہیں رہی ہے
خدمتتون افغان باید به معروف وصیت کرد
وصیت معروف انداز میں
کتب علیکم کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا للوصیه اینجا خیلی حرف خیلی حرف خیلی حرف ولی ما هم که نمیتونیم متعرض این حرفا بشیم همه تون باید این کار رو انجام
وصیت سے متعلق ایک آیت آور تلاوت فرمائی کتب علیکم ان حضر علیکم الموت ان حضر احدکم الموت ان ترک خیر للوصیه کہ تمہارے اوپر اگر موت آ جائے اور تمہارے پاس کوئی خیر ہے جو چھوٹ جاتی ہے
در این آیه از مواردی که به مال دنیا خیر گفته شده این آیه است عجیبا
بله اگر خیر ہے جو تم سے چھوٹ جاتی ہے تو وصیت لکھنا تم پر فرض ہے اچھا خیر سے مقصود یہاں پر مال دنیا ہے
بله للوالدین والاقربین بالمعروف
والدین کے لیے وصیت کرو اقربین کے لیے وصیت کرو رشتہ داروں کے لیے اور یہ وصیت بیلنس ہو معروف انداز میں ہو
در بین بستگان بعضا افرادی پیدا میشن که نمیتونن ارث ببرن چون در طبقه دومن
اچھا رشتہ داروں میں بعض رشتہ دار ایسے ہیں کہ تقسیم ارث کے لحاظ سے وہ طبقه دوم میں ہیں اور طبقه اول ڈائریکٹ موجود ہوتے ہوئے ان تک ارث نہیں پہنچتا ہے
طبقه دومی نیازمند است شدید
تو اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طبقه دوم میں کچھ لوگ محتاج ہیں آپ کا ارث بھی ان تک پہنچنے والا نہیں
ہے اما طبقه اول پولدار ثروتمند
لیکن طبقه اول سرمایہ دار ہے خودی آپ کے بچے سرمایہ دار ہیں سر.
اگر من به اونا کاری نداشته باشم بگم همه برسه به همین پولداری غیر معروف.
تو معروف یہ ہے کہ آپ یعنی معروف وصیت یہ ہے کہ وہ جو فقیر طبقے دوم میں بھائی ہے, چونکہ بھائی طبقے دوم میں ہے بیٹے طبقے اول میں ہیں, بیٹے سرمایہ دار ہیں آلریڈی, بھائی مثلا فقیر ہے, تو معروف وصیت یہ ہے کہ آپ اس بھائی کے لیے وصیت کریں کہ پیسہ اس کو دے دیا جائے.
درست میاد با به شکل معروف وصیت میکنه. یعنی چیکار میکنه؟ یعنی میاد از ثلثش بر این نیازمندی که برادرشه وصیت میکنه, او رو میذاره کنار.
بله, معروف وصیت یه هست که وہ جو طبقه اول میں ہیں وہ اولا خود امیر ہیں, ثانیاً یہ ارث میں جائے گا, دو تہائی حصہ تو ان کے پاس ہی جانے والا ہے. وہ جو ایک تہائی میں جو آپ وصیت کرتے ہیں وہ ایک تہائی کی وصیت اس محروم بھائی کے لیے جو فقیر ہے, نیاز مند ہے, محتاج ہے, اور جس تک ارث پہنچے گا بھی نہیں اس کے لیے وصیت کرو.
یہ روایت براتون بخونم, یہ روایت عجیب ہے. ببینید ممکن بنده برادری داشته باشم, بچه ای داشته باشم, بچه هم برش باره برادر نبره دیگر الفایده, ولی برادر هم فقیر.
اچھا یہ اس فرض کو اپنے ذہن میں رکھیے, ایک اس تصویر کو دیکھیے کہ ایک آدمی جا رہا ہے, اس کا بیٹا بھی ہے بھائی بھی ہے, بیٹا طبقہ اول میں ہے بھائی طبقہ دوم, بیٹے کے ہوتے ہوئے بھائی کو ارث نہیں جاتا ہے, جبکہ بیٹا سرمایہ دار ہے, بھائی جو ہے وہ نیاز مند اور محتاج.
خب میں بگم خب ورثے میں ہر چیز بخورن بھی,
اور میں کہوں کہ مثلا جو میرا ترکہ ہے وہ ارث کے مطابق ارث کے قوانین کے مطابق استعمال کریں.
اگر کاری کنم امام باقر فرمود,
تو اب امام باقر نے فرمایا ہے کہ
بعد از من فامیلی که ارث نمیبرد و نادار است محروم بشود, من معصیت کردم. او گوش کنید,
فرمایا کہ اگر میں کوئی ایسا کام کروں کہ میری فیملی میں کچھ ایسے افراد کے جو ارث نہیں لے سکتے ہیں طبقے بعدی میں ہونے کی وجہ سے اور وہ محتاج ہیں, اور میں وصیت اس طرح سے لکھوں کہ اس محتاج اور محروم فرد تک میرے ارث میں سے کچھ نہ جائے, تو میں نے ظلم کیا ہے.
وصیت نہ کرو, یہ ظلم کرتے, معصیت کرتے.
ظلم معصیت ہے نا.
ممکنه در یک طبقه یا در دو طبقه انسانهایی باشن ثروتمند و ثروتمند, انسانهایی باشن نیازمند و نیازمند.
ایسا ہوتا ہے رشتہ داروں میں, ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ بہت ثروتمند ہوتے ہیں, بعض نیازمند ہوتے ہیں. فرض کر لو کہ وہ جو جن کو ارث پہنچنے والا ہے وہی ثروتمند ہوں, اور جو جن کو ارث نہیں پہنچے گا وہ فقیر ہوں.
یہ پسر داره کلفتون یک بنگله داره, دیفن یک چی داره, نمیدونم انگلستان فلان داره, اسلام آباد چه داره, یه بچه هم داره حضورت فرمز کنم که نمیدونم تو لاندی بند خدا یه کپر هم نداره.
چپر
درسته؟
که مثلا یه آپ کے ورثه میں سے کچھ کے پاس بہت زیادہ ہو اور کچھ کے پاس نہ ہو, آپ الحمدللہ آغا کے ساتھ مشہور ہونے کی وجہ سے خود ڈائریکٹ فارسی سمجھتے ہیں, لہذا ان تفصیلات کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
درست بیا دیگه, نه من میخوام عدالت به خرج بدم اینجا, نه اینجا معروف نیست وصیت.
کہ یہاں اگر آپ کہیں کہ نہیں ارث کے قانون کے مطابق جس کو جتنا ملتا ہے اتنا ہی ملے, یہ معروف نہیں ہے.
معروف این از کاری کنی که در یک طرف تکاثر زیاد نشود و کاری بکنی که نیاز یک طرف برآورده شود, این معروفه.
معروف یہ ہے کہ جس کے پاس ہے اس کے پاس ثروت اندوزی میں اضافہ نہ ہو, اور جو محروم ہے وہ اس کی محرومی کافی حد تک برطرف ہو جائے, کوئی ایسا کام کرو. یہ ہے بیلنس وصیت نامہ, معروف وصیت نامہ.
حالا اگر بخواید وصیت بهتری از اینایی که من گفتم بکنید,
بید تو جلد از جلد 42 بهار تا 48 و 78 رو ببینید، نهج البلاغه هم به وصیت مولا رو مراجعه کنید، نامه‌شون وصیت مولا در نامه ها هست، اونجا مراجعه کنید، راه براتون باز میشه، عجب وسیعی شدید.
اگر آپ وصیت کے حوالے سے اپنے آپ کو وسیع النظر بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ بہار الانوار کے 42 سے لے کے 46 تک کے جلدے 48 تک اور 78 جلد اور نہج البلاغہ، نہج البلاغہ میں جو خطوط ہیں ان میں حضرت امیر المومنین کے وصیت نامے خطوط کے ماتحت ہیں، تو ان میں آپ پڑھیں تو آپ کی وژن میں اضافہ ہو جائے گا، بڑھ جائے گا، اور آپ کس طرح سے وصیت لکھیں گے وہ آپ کی سمجھ میں آئے گا.
این جمع رسیدیم به کجا؟
به وصیت.
وصیت میتونم با اجمال به ملائکه نرسیدیم. هفته آینده این ملائکه چون غیب عالم هم فراریم دارم این دوست ندارم ما هم مداخله کنیم
که آج هم وصیت نامه ہی کے اندر رہے اور ملائکہ تک نہیں پہنچے. ایک خوبصورت پہلو بھی ہمارے ساتھ مزاح میں بیان کیا کہ فرشتے چونکہ غیب عالم ہیں ان تک دسترسی آسان نہیں ہے، اس لیے آج وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے، وہاں تک ہم نہ پہنچ سکے.
انشاءاللہ ہفتے آئندے دیگه ہمیں اینا تمام شد، چون واقعش دیدم وصیت رو بحث نکنم تقریبا بحث ابتر مونده.
میں محسوس کر رہا تھا کہ اگر وصیت کی بحث کو اگر میں نہ چھیڑتا تو یہ بحث کامل نہیں تھی، اس لیے میں نے وصیت کو ضروری سمجھا اور اس کو اچانک داخل کر دیا. حالانکہ پہلے سے اعلان نہیں تھا، پہلے سے اعلان فرشتوں کے بارے میں.
خود وصیت جہت تربیتی ہم دارا
بارے در این حال وصیت جو ہے وہ تربیتی اعتبار سے بہت اہم چیز ہے.
و چیزایی که راجع به وصیت بسان تو ذهنتون باشه؟
وصیت که حواله سه جو باتن که این کو ذهن می رکھو
بازم برای فرنیچر و پاش و چنگال و بشقاب و ملامین و جمعه چینی و کاسه و وصیت خیلی وصیت طور دیگه بکنه. خدا توفیقتون
بده. خدا انشاءالله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله بلن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. ما در بحث مآب نتائج رو و مباحثی رو خدمت دوستان عرض کردیم تا رسیدیم به بحث اقتدار و گفتیم قبل از رفتن از این عالم پرده‌هایی از عالم غیب از جلو چشم دل ما برداشته می شود و با عالمی غیر از این عالم مرتبط می شویم و هنوز از این عالم نرفته چند چیز رو مشاهده می کنیم، منتها این مشاهده با دل است، با قلب است، با جان است، یکی ملائکت الله، یکی هم انبیا با اولیاء معظم اسلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. معاد کی گفتگو جب سے ہم نے شروع کی ہے شروع میں کچھ تمہیدات اور مقدمات عرض ہوئے اور اس کے بعد سلسلہ گفتگو احتضار تک پہنچ گیا اور احتضار تک پہنچنے کے بعد ہم نے بتا دیا کہ محتضر کے سامنے سے کچھ پردے ہٹ جاتے ہیں اور کچھ ایسی چیزیں کہ جنہیں وہ اپنی حیات مادی میں نہیں دیکھ سکتا تھا ان کو وہ دیکھ سکتا ہے. ان میں سے ملائکۃ اللہ ہیں، فرشتے ہیں خدا کے، کہ وہ ان کا دیدار کر سکتا ہے فرشتوں کا، اور انبیاء اور اولیاء ان کی دیدار بھی کر سکتا ہے. منتہی دیدار دل کی آنکھوں سے متحقق ہوگا، اور ان سر میں پائے جانے والے آنکھوں کے ذریعے سے نہیں.
ما مادامی که در این دنیا هستیم و قطاع این دنیا بر قلب ما آویخته شده، توان و قابلیت دیدن ملائکه و انبیاء اعظام رو نداریم.
اس دنیا میں ہوتے ہوئے ہم فرشتوں کو اور مقدس ہستیوں کے ارواح کو اس لیے نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ اس دنیا میں ہمارے دل کی نگاہوں کے اوپر دنیا کے پردے پڑے ہو گئے ہیں، اور وہ پردے حائل ہو جاتے ہیں، رکاوٹ ہو جاتے ہیں، کہ جس کی وجہ سے ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے.
اما میخواہیم مقدار معرفت پیدا ہوئے،
ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی معرفت پیدا ہو جائے،
مقداری آگاہی و اطلاع پیدا ہو،
کچھ علم و آگاہی ہم حاصل کریں.
در قرآن کریم بر روایات آل البیت نسبت به این بخش غیبی جهان مقداری سخن گفته شده، عباراتی هست که اون عبارات، فهم اون عبارات بستگی به خود ما و سعی وجودی ما داره.
عالم غیب کے حوالے سے قرآن مجید میں کلمات معصومین علیہ السلام میں کچھ مطالب ہیں، کچھ عبارتیں ہیں کہ ان عبارتوں سے عالم غیب کو سمجھا جا سکتا ہے. منتہا جس کا وجود جتنا وسیع ہوگا اتنا ہی ان منابع سے عالم غیب تک رسائی حاصل کر سکے گا. قرآن سے عالم غیب، کلمات معصومین سے عالم غیب، عالم غیب تک جو جتنا ہے اس حساب سے پہنچے گا، اس کے پاکیزگی اور حد علمی کے لحاظ سے.
اسماء مراجعہ میکنیم به آیات و روایات، و البته در بحث امروز مقداری از علوم طبیعی برای تقریب به ذهن در مسئله ملائکه استفاده خواهیم کرد.
بس آج هم آیات و روایات کو ذکر کریں گے جو عالم غیب سے مربوط ہیں، اور ان کو سمجھ کے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے علاوہ کچھ علوم طبیعی کی طرف بھی اشارہ کیا جائے گا، فزکس کی طرف بھی اشارہ کیا جائے گا، کہ جس میں فرشتوں کے حوالے سے یعنی فرشتوں کے حوالے سے ان کی رائے کیا ہے.
نه، برای تقریب به ذهن استفاده میکنیم، نه اینکه رأی ما در مورد ملائکه
که وہ اون مباحث کو، فرشتوں سے متعلق جو مباحث ہیں ان مباحث کو ذہن میں بٹھانے کے لیے ہم ان سے فائدہ اٹھائیں گے،
تا این مسئلہ برام روشن بشود که علم در خدمت عالم غیب و معنویت، نه در قبال عالم غیب و معنویت، و این عالمان هستند که وقوف کامل بر علم خود ندارند و سخن به گذاف میگویند.
هم یه بھی بتانا چاہیں که علم عالم غیب تک رسائی حاصل کرنے کے لیے مددگار واقع ہوتا ہے، علم رکاوٹ اور معاند نہیں ہے اس عالم کے ساتھ. تاکہ یہ آپ کو پتا چلے کہ جو لوگ مدعی ہیں کہ ہمارے پاس فیزیکل علوم ہیں وہ خود کتنے بے بہرہ ہیں ان علوم سے فائدہ اٹھانے میں.
در بین برادر علماء بزرگوار اهل سنت یک نفر آمده در باره ملائکه مباحث طویلی رو عنوان کرده.
علماء اهل سنت میں سے ایک عالم ایسا ہے کہ جس نے فرشتوں کے بارے میں مفصل گفتگو کی ہے.
شاید کسی به اندازه این آقا در بین عالمان اهل سنت قلم به دست نگرفته باشد و حرف ننوشته باشد.
علماء اهل سنت میں جس عالم کی طرف آوا اشارہ کر رہے ہیں ان کے برابر شاید کسی بھی دوسرے عالم نے گفتگو نہ کی ہو فرشتوں کے بارے میں.
جناب فخر رازی در تفسیر کشاف در ذیل آیه مبارکه 30 از سوره بقره آمده فصل مبسوط و مکروهی راجع به ملائکه نوشته و گفته.
جناب فخر رازی نے اپنی تفسیر کی کتاب کشاف میں
جلد 2
اور سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 30 کے ذیل میں فرشتوں کے بارے میں ایک مفصل گفتگو کی.
ہمیں یہ حرفا رو کہ میزنے بعد یک اعتراف عجیب دارے.
سب باتیں کہنے کے بعد آخر میں ایک عجیب اعتراف کرتے ہیں
و اون این ہے کہ بعد از کلام خدا و سخن رسول الله کلام و سخن اجلا اعلا و محیط همچون سخن امیر المؤمنین درباره ملائکه نیست.
اس نے اعتراف کیا ہے کہ کلام خدا کے بعد اور کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا کلام اتنا اعلیٰ اتنا اجلا اور اتنا گیرا اور گہرا نہیں ہے جتنا کہ حضرت امیر المومنین کے کلام میں وہ گیرائی اور گہرائی نظر آتی ہے.
خطبه اول نهج البلاغه در وصف ملائکت الله رو نقل میکنه و توضیح میده
اور پھر اس کے بعد نهج البلاغه کے خطبات میں سے جو پہلا خطبہ ہے اس پہلے خطبے میں فرشتوں سے متعلق حضرت نے جو گفتگو فرمائی ہے اس کو نقل کیا ہے اور اس کے بارے میں باز کی ہے.
و خب ما به جناب فخر رازی عرض میکنیم
اور ہم فخر رازی سے کہنا چاہتے ہیں
کہ جناب فخر شما میدانی توصیف و تبیین و تعریف فرع بر احاطه معرف و مبین است.
آپ یہ جانتے ہیں کہ اگر آپ کسی کی تعریف کرنا چاہیں کسی کی توصیف کرنا چاہیں اور کسی کو سمجھانا چاہیں تو یہ فرع ہے کہ معرف اس معرف کے بارے میں کتنا اطلاعات رکھتا ہے.
این علی مرتضی که وصف ملائکه می کند تبیین ملائکه می کند تعریف ملائکه می کند و تو می گویی اعلا و اجلا بعد از کلام رسول و خدا کلامی چنین نیامده باید معترف بشوید که اول علی محیط است محیط اعلایی و اجلایی دارد بعد سخن اعلایی و اجلایی در وصف ملائکه میگوید.
آپ حضرت امیر کے بارے میں یہ تو اعتراف رکھتے ہیں کہ فرشتوں کے حوالے سے جتنا اعلیٰ کلام علی نے فرمایا ہے اتنا اعلیٰ کلام کسی کا نہیں اور جتنا اجلا اور محیط کلام یعنی فرشتوں کے تمام پہلوؤں کو گھیرنے والی گفتگو حضرت امیر نے فرمائی ہے اتنے کسی کے کلام میں نہیں ہے. تو اب ہم آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ علی علیہ السلام نے اگر فرشتوں کے بارے میں اتنی عمدہ اور اتنی گہرائی کے ساتھ اور جیرائی کے ساتھ گفتگو فرمائی ہے تو یہ گفتگو فراہ علم کے اوپر, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی اعتراف کرنا چاہیے کہ جتنا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا علم فرشتوں کے اوپر ہے اور جتنی گہرائی کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ علم رکھتے ہیں اتنا کسی اور کا علم فرشتوں کے اوپر نہیں.
میں جناب فخر رازی ایک خاص تتبع بیشتر می کردی به صحیفه کامل سجادی یه هم سری می زدی.
اور میں فخر رازی سے کہنا چاہتا ہوں کہ اے فخر رازی اے کاش تم کچھ اور تحقیق کرتے اور علی ابن الحسین کی طرف بھی ایک نگاہ ڈالتے ہو, ان کے صحیفہ سجادیہ میں فرشتوں کے حوالے سے جو گفتگو ہے اسے آپ دیکھ چکے ہوتے.
خامنی دی دی علی ابن الحسین چھ کرتے
تاکہ علی ثانی کہ کلام کے بارے میں بھی آپ کو اندازہ ہو جاتا.
باور کنید اگر فرصتی باشد همین سه صفحه ای که علی ابن حسین راجع به ملائکه گفته لااقل پنج ماه هر روز میباید می نشستیم و این کلام رو تبیین می کردیم.
کہ اگر یہ تین صفحات جو صحیفہ سجادیہ میں حضرت نے فرشتوں کے بارے میں دعا کی شکل میں گفتگو فرمائی ہیں اسے بیان کرنا چاہیں صرف ان تین صفحات کو تو کم از کم پانچ مہینے روزانہ ایک گھنٹے کا درس ہو تو ہم اس تین صفحوں کا مطالب کے مطالب کو بیان کر سکیں گے.
بس بہت ہم بگوئیم کہ علی ابن الحسین کہ انسان کامل است و ملائکہ در محضر او نشسته حمد و تعلیم کردن. آدم به ما هو آدم معلم ملائکه نیست چون انسان کامل است معلم ملائکه است, پس هر آن کس که معلم که انسان کامل است معلم ملائکه است. بدانید
هم یه بھی بتانا چاہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب ہی نہیں علی ابن الحسین بھی وہ انسان کامل ہیں کہ جس کے محضر میں فرشتے آ کر تلمذ حاصل کرتے ہیں شاگردی حاصل کرتے ہیں اور ظاہر استاد محیط اور مہیمن ہوتا ہے اپنے شاگردوں کے اوپر جس طرح سے علی ابن الحسین علی ابن ابی طالب فرشتوں پر محیط اور مہیمن ہیں علی ابن الحسین بھی محیط اور مہیمن ہیں. نیز یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ انسان بما ہوا انسان انسان ہونے کے ناطے آدم ہاں آدم ہونے کے ناطے معلم فرشتہ نہیں تھے بلکہ وہ انسان کامل تھے اس انسان کامل ہونے کے لحاظ سے فرشتوں کے لیے معلم
تھے. ہر آن کس که این وصف را دارد این مقام رو دارد او معلم ملائکه.
پس جو کوئی بھی جو بھی آدم یا ابن آدم میں سے کوئی بھی